अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, जाविया गामदी की अगली नशिस्त के साथ हम दोबारा हाजिर खिदमत हैं। पिछली नशिस्त में मसदर के इरतका पे गुफ्तगू चल रही थी। जावेद साहब ने इससे पहले जो तराशीदम, परस्तीदम और शिकस्तम का जो उसूल बयान किया था, उससे मुतल्लिक हम गुफ्तगू कर रहे थे। उससे मुतल्लिक एक सवाल से मैं दोबारा उसका रब्त कायम करूँगा। जावेद साहब, बाद मुसलमा तारीख, इसमें तो हम बाद में जाएँ, चौथा ज़रिया इल्म जो आप बयान कर रहे हैं, इसी में अल्लाह के नबी से मुतल्लिक कुछ चीज़ें ऐसी बयान हुई हैं जिससे लगता है कि अल्लाह के नबी वाकई वो ज़िंदगी गुजार रहे थे जैसे आम मुफक्किर गुजार रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर सूरह दुहा में वो है, और आपने उसका तर्जमा किया है कि हमने तुम्हें रास्ता ढूंढते देखा तो रास्ता दिखाया। इसका मतलब है कि ये कोई नशीबो फराज वाली ज़िंदगी थी जिसे जिसके बारे में फिर जो खुदा आए उन्होंने कहा अच्छा नहीं, सीधा रास्ता ये है, तुम इस पे चलो। तो क्या
बहुत अच्छी
ऐसे
बात
ही?
आपने की। खुदा तो देख रहा था कि बातिन में क्या गुजर रही है। मैं तो ज़ाहिर की बात कर रहा हूँ, इस वजह से कि हमें तो ज़ाहिर से पहले अंदर जाना है। ये तो खुदा ने बता दिया कि ये सवालात मौजूद थे, आप चाहते थे कि आपको सही रास्ता मिले, ये तो होना ही चाहिए। हर सोचने समझने वाला आदमी एक आम आदमी की हैसियत से भी इन मराहल से गुज़रता है। क्या मज़हब क्या है, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, मुझे क्या इख्तियार करना है, ये किसी बड़े मुफक्किर ही का मसला है, क्या बड़े किसी शायर या अदीबी का मसला है, किसी बड़े मुसन्निफ़ का मसला है, ये तो हर इंसान का मसला है। मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि कुरान महज़ एक आम आदमी के अफकार नहीं है, वो अपनी हैत के लिहाज से भी और अपने फ़िक्र के लिहाज से भी एक गैर मामूली चीज़ है। यानी जिस तरह हमारे सामने मिल्टन की पैराडाइज लास्ट आ गई, जन्नत गुमगश्ता को जब हम उस हैत में देखते हैं जिस तरह उसने बयान किया है, तो अब ये एक शहपारा है इल्म का, अदब का, फ़िक्र का। इस शहपारा इल्म व अदब को अपने मसदर में इर्तका से गुज़रते हुए देखना लाजिम है। ये मुझे देखना है, खुदा को नहीं देखना जिसकी आपने बात बयान की है। उसके यहाँ एक शख्सियत के अंदर क्या गुज़र रहा है, वो उसको जुआ राह पाता है या उसको गाफिल पाता है, ये उसका मामला है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे सामने जब वो चीज़ सादिर होना शुरू हुई, जब सादिर होना शुरू हुई, उससे पहले एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, कमो बेश 40 साल का अरसा है। यानी चलिए आप कह लीजिए कि 40 साल नहीं, 35 साल होगा, 32 साल होगा, लेकिन एक लंबा अरसा है जिसको खुद पेश किया पेश करने वाले ने कि फ़कत लबिस्तु फीकुम उमरा, मैं एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ। ये जो उम्र गुजरी है इसमें कोई इर्तका का शायबा नज़र आता है, एक बात। और ये कि इसके बिलमुकाबिल किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत को उठा के देख लीजिए, बड़ी से बड़ी शख्सियत को, इल्म की, अदब की, साइंस की, फ़लसफ़े की, कलाम की, जिनकी तारीफ़ भी आपके पास मालूम है, उसमें इस मस्तर में अदम इर्तका को दिखा दीजिए। यानी आदमी बनता नज़र आ रहा है, आदमी अपना फ़िक्र बयान करता नज़र आ रहा है, आदमी अपनी सलाहियतों का इजहार करता नज़र आ रहा है, वो अगर शायर है तो उसका सुदूर हो रहा है, वो अगर अदीब है तो उसका सुदूर हो रहा है। हर शख्स के यहाँ आप इसी तरह शख्सी इर्तका देखते हैं, इस पहलू से नहीं कि वो गौर क्या कर रहा है, फ़िक्र क्या कर रहा है, उसके बातिन में क्या गुजर रहा है, उसका ज़हूर किस मामले में हो रहा है। देखिए, मैं यहाँ से नहीं जा रहा कि अंदर क्या है, मैं यहाँ से चीज़ को देख रहा हूँ कि मेरे लिए बाहर क्या है। तो मेरे लिए बाहर जो चीज़ आई है वो कुरान मजीद है। अच्छा, मैं फिर इससे आगे बढ़ता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद भी ये नहीं है कि कुरान मजीद किसी एक दिन पेश कर दिया गया है। उसके बारे में जिस तरह पहली चीज़ एस्टेब्लिश हिस्ट्री है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात इस तरह के किसी इर्तकाई अमल से बिल्कुल मुनज़्ज़ह है, बिल्कुल इसी तरीके से जब वो पेश कर दिया गया, तो ये भी तारीख़ का मुसलमा है कि एक दिन में सामने नहीं आया, वो कमो बेश 22-23 साल के अरसे में सामने आया है। उसका कंटेंट भी बता रहा है, यानी कभी उसमें बदर ज़ेर बहस है, कभी उसमें उहद ज़ेर बहस है, कभी उसमें आज़ाब ज़ेर बहस है, कभी उसमें मक्के की फ़तह ज़ेर बहस है, मुख्तलिफ़ अदवार से मुतल्लक उसका कलाम है। तो आप ना उसके मसदर में कोई इर्तका दिखा सकते हैं ना ख़ुद उसके कॉन्टेंट में, लेकिन वो बाद में मौजू बनाएंगे। पहले मसदर के मामले के बारे में जो कुछ कहना है कह लीजिए, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत को इधर रखिए, काल मास को रख लीजिए, सकरात व फलातों को रख लीजिए, आप फ़राबी और किंदी को रख लीजिए, आप शायरों और अदीबों को रख लीजिए, किसी को उठा के रख लीजिए, और फिर मुझे बताइए कि किसी शख्सियत से भी इंसानी सतह पर इस तरह से किसी कलाम का सुदूर हुआ, अदना वो मासलत में भी कोई शख्स है जिसको आप पेश कर सकें। हर एक आदमी की तारीख हमें मालूम है, ये नहीं कि ज़रूर उसके कलाम के सारे अदवार हम बयान कर दें, हो सकता है बाकियात इकबाल ना मुरतब हुई हो तो हमें वो अशार ना मिले, لیکن یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے کہ اقبال شعر کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس علم اور فن کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی کچھ سطحیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ میتاب ستارہ بلندی، یعنی پیشانی سے وہ چیز تو نظر آ رہی ہے۔
اس میں ایک چیز، اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص مختلف مراحل سے گزر رہا ہے تو وہ اس کا اظہار بھی بار بار کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اقبال عروج سے واقفیت اختیار کر رہے ہیں یا غالب جو ہیں وہ ابھی سیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ جو کچا پکا سیکھ رہے ہیں، یا کوئی ادیب نثر لکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ جو کچا پکا لکھنا جانتا ہے وہ اسے لکھے، وہ لوگوں کے سامنے آئے؟ کیا اظہار لازم ہے اس تراشیدم پرستیدم شکست؟
یہ انسانی فطرت سے مختلف ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی جس وقت اصل میں لکھنا سیکھ رہا ہوتا ہوں یا میں کچھ اشعار کہہ رہا ہوتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دوں، کہیں چھاپ دوں گا، کہیں بیان کروں گا، یعنی میری شخصیت کا یہ اظہار، ورنہ تو ہم کسی شخص کے بارے میں بھی یہ نہ جانتے۔ یعنی محمد الرسول اللہ کے بارے میں جس طریقے سے کوئی شائبہ بھی نہیں ملتا ہمیں، تو باقیوں کا بھی یہی
صاحب اس میں یہ بہت بہت مثال کے طور پہ کارل مارکس ہے، کارل مارکس داس کیپٹل تو بعد میں آئی ہوگی، لیکن اس سے پہلے اپنی جو فرسٹریشن ہے، اپنی جو سوسائٹی کو دیکھ کے اس سے جو وہ چیزیں اخذ کر رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوگا، لیکن چونکہ وہ بہت کلوز حلقہ ہوگا اور اس وقت تک چونکہ وہ داس کیپٹل کی وجہ سے مشہور نہیں ہو چکا ہوگا، مثال لے رہے ہیں تو بعد میں مشہور ہوا جو بھی اس کے معاملات ہیں، اس وقت تک مشہور نہیں ہو چکا ہوگا، وہ لوگ جو چند ایک لوگ ہیں وہ کیسے ہسٹری کا حصہ بنیں گے؟ وہ تو نہیں بنیں گے کیونکہ وہ اخبار احاد بیان
تو میرے مقدمے کو 100% ثابت کر دیا۔ یعنی یہ دیکھیے کہ کارل مارکس کی داس کیپٹل تو بہت بعد میں وجود میں آئی، لیکن یہ سب کچھ جو کچھ وہ کر رہا تھا یہ بھی ہمیں معلوم ہے، وہ چند لوگوں کے سامنے کر رہا تھا تب بھی
نہیں معلوم نا، یعنی کارل مارکس، مجھے نہیں معلوم کارل مارکس کیا کر رہا تھا، یہ میں قیاس کر رہا ہوں کہ عین ممکن ہے وہ چند لوگوں کے درمیان یہ
معلوم ہے، یعنی اس نے اخبارات کیسے نکالے، اس کی جدوجہد کیا تھی، وہ کس طرح مختلف افکار سے متاثر ہو رہا تھا، مختلف مراحل سے گزر رہا تھا، وہ فکر ڈیولپ ہوا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے تمام مراحل سے ہم واقف ہیں۔ یعنی کسی بڑے شخص کا بھی اگر آپ ذکر کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ دیکھیے اس کے افکار میں اس طرح سے ارتقا ہو رہا ہے، وہ اس طرح سے اپنی شخصیت کا اظہار کر رہا ہے، یہ اظہار محدود ہوتا ہے، ایک حلقے میں ہوتا ہے۔ جس وقت ایک بڑا آدمی سامنے آ جاتا ہے نا تو فوراً پیچھے مڑ کر وہ سب چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی اقبال اور غالب اگر بڑے شاعر نہ بنتے، معلوم نہیں کتنے اور شعرا ہوں گے، تو ہمیں شاید ان کی زندگی کے بارے میں معلوم نہ ہوتا۔ جس وقت ایک آدمی اس سطح پر آ جاتا ہے تو فوری طور پر لوگ ماضی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ایک زمانے میں تو یہ بازار حکیمہ میں بیٹھ کے فلاں چبوترے کو پر شعر سنایا کرتے تھے، اس میں انہوں نے یہ غزل سنائی تھی، اسی میں تو وہ کہا تھا کہ چلتے نہیں وہ اپنا دوپٹہ سنبھال کے، اقبال کا ابتدائی کلام اس نوعیت کا تھا۔ ایک ایک شخص کے بارے میں آپ کو معلومات مل جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ کے بارے میں قرآن پیش کر دیا گیا، ایک بہت بڑی تبدیلی عرب میں آنا شروع ہو گئی، ایک عظیم کشمکش برپا ہوئی، وہ شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کبھی تم نے ادنا اظہار بھی دیکھا ہے میری شخصیت میں اس طرح کی کسی چیز کا؟ فقط لبست فی کو ممرا۔
جو مغربی مصنفین نے اسی آرگیومنٹ کو تھوڑا سا ایکسپینشن کے ساتھ میں بیان کروں گا، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ قرآن نے مکی صورتوں میں بڑے زور کے ساتھ اس بات کا انکار کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر نہیں ہے، مدنی صورتوں میں اس پر اتنا زور نہیں محسوس ہوتا، لیکن یہاں پر بار بار اس چیز کے، کہیں کہیں ساحر کا اور مجنون کا بھی انکار کیا گیا، لیکن شاعر اور کلام یہ شعر نہیں ہے، اس بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی کوششیں کی تھیں، لوگ جو ظاہر ہے جو مشرکین مکہ بار بار یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں یا یہ کلام شعری ہے وغیرہ وغیرہ ہے، تو کرتے تھے جو ان کے سامنے تھی یہ چیز، جس کا انہوں نے خدا کی زبان سے بار بار انکار کیا۔ اب جب یہ چیز ہو گئی، پھر اگلا جو اسی کا دوسرا حصہ اسی مقدمے کا جو ابھی حسنین بھی پیش کر رہے تھے، کہ جب کامیابی ہو گئی، اب قرآن میں جب بار بار یہ آ گیا ہے کہ یہ شاعر نہیں تھے، شعری نہیں تھے، تو ہمارے پاس تو روایت وہی موجود ہے جو مسلمان مفکرین نے پیش کی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں الیمینیٹ کر دیں، کوشش کی اس کی، اور اس کو جو ہے تاریخ سے محو کر دیا گیا۔ تو یہ پاسبل ہے کہ اس ساری جد و جہد کی وجہ سے ایسا نہ ہو؟
اس وقت ہم جس بحث کے مرحلے پر کھڑے ہیں وہ ہے اسٹیبلشڈ ہسٹری، ابھی ہم قیاسات میں نہیں آئے۔ یعنی جب قیاسات کی دنیا میں آپ داخل ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ قیاسات مجھے بھی پیش کرنے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو ایک واقعہ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. یعنی کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ شاعر ہوں گے, دوسرا آدمی جواب میں کہہ سکتا کہ نہیں تھے. سوال یہ ہے کہ جو 40 سال کی زندگی ہے اس میں صدور دکھائیے نا, تاریخ میں, تاریخ میں اس کا صدور دکھائیے. یہ مسئلہ کب پیش آیا؟ سوال یہ نہیں کہ شاعر, یعنی شاعری تو ایک مخصوص حیات ہے, کسی نے الزام لگا دیا یا کہہ دیا یا قرآن نے اس کی تردید کر دی. قرآن کا جو دعویٰ ہے وہ یہ نہیں ہے, وہ یہ کہتا ہے یہ کلام ہے, اس سے ملتی جلتی کسی چیز کا صدور مجھ سے ہوتا دکھاؤ, یہ بتاؤ مجھ سے کہ میں اس طرح کی کوئی چیز لے کے آیا تھا, پیش کر رہا تھا, منوانا چاہتا تھا, دکھانا چاہتا تھا, کبھی تم نے دیکھا؟ یہ کہتا ہے. اب آپ کو نفی کرنی ہے اسٹیبلش ہسٹری سے اس مقدمے کی, اور میں اس کے برخلاف کیا کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی بڑے آدمی کو اٹھا لیجئے, وہ بڑا آدمی بعد ہی میں بنتا ہے, لیکن ہم بتا سکتے ہیں ایک ایک شخص کے بارے میں کہ اس نے ابتدا کہاں سے کی تھی. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک دن ایک شخص کھڑا ہو کے 40 سال کی عمر میں کہے اور پھر یک بیک ایک بہت غیر معمولی کلام, بہت غیر معمولی حیات کے ساتھ, بہت غیر معمولی فکر کے ساتھ وجود میں آنا شروع ہو جائے. اس سے اختلاف اتفاق زیر بحث نہیں اس وقت. یعنی وہ کیا چیز وجود میں لایا ہے؟ اس سے تو میں ملٹن سے بھی اختلاف کر سکتا ہوں, شیکسپیئر سے بھی کر سکتا ہوں, میں کارل مارکس سے بھی کر سکتا ہوں. ڈاس کیپٹل ایک غیر معمولی شہپارہ ہے علم کا, اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اس کے کانٹینٹ سے یہ وجود میں کیسے آئی ہے؟ یعنی کیا ایک دن کارل مارکس نکلے ایک عام آدمی کی حیثیت سے اور اس کے بعد کتاب صادر ہونی شروع ہو گئی؟ ایسا نہیں ہوا. اس کے پیچھے آپ کو فکری علمی ارتقاء کی, یعنی انسان لکھنا سیکھ رہا ہے, انسان لکھنے کا اظہار کر رہا ہے. یہ جتنی کہانیاں سنائی جاتی ہیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں آج ایک چھوٹا سا سفر آج کے دور میں کر کے آ جاؤں, اگر کہیں اور نہیں تو اپنے رفقاء میں بیٹھ کے ضرور کہوں گا کہ وہاں یہ تجربات پیش آئے تھے. محمد الرسول اللہ کی شخصیت میں اس کا کس دن صدور ہوا ہے 40 سال سے پہلے؟
یہ وجود میں کیسے آئی ہے کتاب, اتنی عظیم الشان کتاب؟ ولیم کلیئر ٹسڈل نے لکھا ہے کہ امر القیس کے جو دیوان ہے اس میں وہ الفاظ, وہ تراکیب پہلے سے موجود ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی کتاب کے طور پر مسلمانوں کے یا انسانوں کے سامنے پیش کی. دنت الساعۃ یہ ترکیب موجود ہے, انشق القمر, اس طرح کی وہ تراکیب موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی چیزیں چونکہ پہلے سے کلام عرب میں موجود تھی اور وہ شاعروں سے آ رہی تھیں, اور یہ ولیم کلیئر ٹسڈل کے الفاظ ہیں کہ بھائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے کلام میں کچھ اپنی محنت سے, اپنے زمانے کے علوم سے مل ملا کر یہ چیزیں پیش کی, اسی کو خدا کا کلام قرار دیا. اسی وجہ سے بار بار شاعر نہ ہونے کا ایک وہ شاعر ہونے کا انکار بھی, رد بھی, تردید بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے. تو یہ کیا ہے پھر, آپ جب کہتے ہیں کہ بھائی وجود میں ایسی آئی ہے کہ ماورائی ہے, اس سے پہلے انسانوں کے اندر اس طرح کا کلام موجود تھا؟ تو
یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ وہ عربی زبان میں نہیں, تو عربی زبان جو بولی جا رہی تھی, قرآن مجید نے تو بلکہ اس کے بالکل برخلاف یہ کہا کہ یہ عربی مبین ہے, تمہاری زبان ہے, بلسانک, یعنی جو محمد الرسول اللہ زبان بولتے تھے. قرآن کا اعجاز یہی ہے کہ وہی زبان جو بولی جا رہی تھی, وہی تراکیب جو مستعمل تھیں, وہی اسالیب جو پہلے سے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہوئے تھے, انہی اسالیب کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ کلام کیا. اگر ایسا نہ ہوتا, وہ زبان نہ ہوتی, وہ ادب نہ ہوتا, وہ اسالیب نہ ہوتے, تو وہ تو اجنبی چیز بن جاتی. کوئی اصلی کمال وہی ہے. لیکن میں تو اس وقت اس پر گفتگو ہی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اس کی حیات کیسی ہے, اس کا فارم کیسا ہے, کیوں وہ کہتا ہے کہ وہ شعر نہیں ہے. پہلے اس بحث کو مکمل کر لیں کہ مصدر میں کوئی ارتقاء کہیں نظر آتا ہے, یعنی قیاسات نہیں, اسٹیبلش ہسٹری. میں نے عرض کر دیا کہ قیاسات میں 10 کر سکتا ہوں, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا, اور خاص طور پر وہ قیاسات جو ماورائی نوعیت کے ہوں, جس میں اس طرح کی بات کہی جائے ایسا ہوا ہوگا, ایسے ہونا قرینے قیاس ہے, یہ کوئی چیز نہیں ہوتی علم کی دنیا میں. آپ کو بتانا ہے کہ اسٹیبلش ہسٹری میں محمد الرسول اللہ کی 40 سال کی زندگی میں ادنا درجے میں بھی کوئی صدور, یعنی میں یہ کہتا ہوں چلیے فکر ابھی پختہ نہیں ہوا, تو خیالات کے اظہار کے وہ اسالیب بھی بتا دیجئے. یہ جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گفتگو ہیں جو ہر شخص کرتا ہے, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, یہ وہ گفتگو ہیں. یہ آپ کا کوئی کلام نہیں ہے, یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک کلام آپ سے صادر ہوا ہے قرآن کی شکل میں, اس کے علاوہ کچھ اور کلام بھی ہے. وہ تو گفتگو ہے. مجھے پورے حدیث کے ذخیرے میں آپ ایک چیز بھی نہیں بتا سکتے جس میں جس کو کلام صادر ہونا کہا جا سکے اس کا کوئی شائبہ ملتا ہو. 70,000 کے قریب روایات کا ذخیرہ ہے, وہ سب معمول کی گفتگو ہیں. سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے, آپ جواب دے رہے ہیں, اپنی اہلیہ کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہے ہیں, کسی آنے والے وفد کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, کسی کی بات چیت ہو رہی ہے, کہیں کوئی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہیں چیزیں تمام کی تمام. ان میں مجھے کسی مقام پر کلام پیش کرنے کا انداز مقابل میں دکھائی نہیں سکتا.
لیکن اس کے باوجود بھی آپ جب مبادی تدبر حدیث لکھتے ہیں اس میں اصول بیان کرتے ہیں, اس میں اصول میں آپ ایک اصول یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عربیت جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھا جائے گا, یہ دیکھا جائے گا ایون حدیث قبول کرنے کے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کو اس کے اوپر کچھ کمانڈ تھی تو یہ اصول آپ بیان کرنے ہیں.
وہی کمانڈ تھی کہ جو کسی بھی شخص کو اعلیٰ زبان بولنے والے کو ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو اہل زبان ہے
سر, یہ بالکل یہاں یہ نقطہ میں سو رہے ہیں نا. مثال کے طور پہ میں اچھی اردو بولتا ہوں, اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے اچھی اردو بولنے کا. اس کا مطلب ہے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی پہ ان چیزوں کے علاوہ یعنی قرآن مجید کے علاوہ کچھ دوسرے علوم بھی القا کیے گئے, یعنی انہیں اچھا عربی کا ذوق دے دیا گیا جو وہ زمانے سے نہیں سیکھ رہے تھے, انہیں کچھ دوسرے علوم و فنون دے دیے گئے جو قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنے میں وہ کرنے میں انہیں معاون ہوتے. تو کیا یہ آپ کا دعویٰ؟
اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے, جس وقت آپ اردو زبان سیکھتے ہیں یا انگریزی زبان سیکھتے ہیں تو آپ زبان سیکھنے کے سب ان مراحل سے گزرتے ہیں جن سے ہر زبان سیکھنے والا گزرتا ہے. اپنی مادری زبان میں یہ نہیں ہوتا. مادری زبان آپ اپنی ماں سے بولنا سیکھتے ہیں, گھر والوں سے سیکھتے ہیں, اس میں صرف شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد آپ کی وہ زبان ہوتی ہے. آپ میرے ساتھ دیہات میں چلیے اور وہاں پر ان پڑھ بڈھوں کو آپ پنجابی بولتے دیکھیے, آپ سرائکی بولتے دیکھیے, کیا فصیح و بلیغ زبان ہوتی ہے. میری ماں کچھ بھی پڑھی ہوئی نہیں تھی, ایک لفظ نہیں پڑھ سکتی تھیں سوائے قرآن مجید کی تلاوت کے, لیکن جو پنجابی وہ بولتی تھیں کیا فصیح و بلیغ زبان تھی. ہر تیسرے جملے میں ایک آخان کہتے ہیں اس کو پنجابی میں, ایک ضرب المثل ہوتی تھی, محاورے پر محاورہ آتا چلا جاتا تھا. اصل میں یہ عام آدمی کی زبان ہے, یہ یوں نہیں ہے. قرآن مجید عام آدمی کی زبان نہیں ہے. قرآن مجید اسی طرح سے ایک کلام ہے. علامہ اقبال عام زبان بھی بولتے تھے, غالب بھی بولتے تھے, لیکن جس وقت وہ لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, جس وقت کلام کا صدور ہوتا ہے, تو احادیث کو اس کے مقابل میں پیش کیا ہی نہیں جا سکتا, وہ گفتگویں ہیں.
یہاں پہ وقاص جو بات کر رہے تھے, عمر القیس والا انہوں نے حوالہ دیا کلیئر ٹیسٹل کا, کہ وہ چیزیں وہ آ رہی ہیں. میں جب غالب کو پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے غالب کا محاورہ, غالب کی زبان, اس سب تک پہنچنے کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے. ایک وقت سے گزرنا پڑتا ہے کہ میں غالب کے اس محاورے کو, اس کے اسالیب کو, اس کے جو اس کو جو افکار ہیں, اس کے طریقہ کار ہے, اسے سمجھوں, اس کا سانچہ ہے جس میں وہ ڈھالتا ہے. یہ کام اس یعنی قرآن کی فصاحت کو اپریشیٹ کرنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہ کام کرنا پڑا ہوگا, جس میں ظاہری بات ہے کہ جاہلیت جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے ان کے اشعار ہوں گے, ان کی چیزیں ہوں گی. تو بعد میں جب آپ چیزوں کو بیان کرتے ہو تو ظاہری بات ہے کہ جب عمر القیس کے بارے میں اگر قیس کے بارے میں اگر میں کہوں کہ یہ فلاں ترکیب اس کی لاجواب ترکیب ہے تو بطور شاعر میری کوشش ہوگی کہ کہیں نہ کہیں میں اسے یعنی لے آؤں. یعنی اقبال نے بھی یہ کام کیا, قرآن کی کچھ آیات لے آئے, فارسی کچھ ترکیب لے آئے. تو یہ تو پھر وقاص کی بات مجھے
عمر القیس کی جتنے لوگ بیان کرتے ہیں کسی ایک ترکیب کی مثال دے دیں, وہ عربی کے عام اسالیب ہیں. یعنی عربی زبان میں انشق القمر کیا کوئی نادر چیز ہے؟ تراکیب وہ ہوتی ہیں جن کو کوئی شاعر وجود میں لاتا ہے, کوئی ادیب وجود میں لاتا ہے. یہ تراکیب نہیں ہے, یہ تو زبان کے عام
دنسا جو ہے,
دنتسا
دنسا جو ہے, یہ اس کا کیا مطلب ہے؟
عربی ہے, سادہ سی زبان ہے. یعنی اس پہ کون سا لفظ ہے جو عربی زبان کے لیے اجنبی لفظ ہے؟ یہ بولا جائے گا. ترکیب جب کوئی وجود میں آتی ہے, یہ اصل میں ایسے ہی ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد دیکھیں عمر القیس بھی عربی بولتا تھا. ظاہر عمر القیس بھی عربی میں شاعری کرتا تھا, تو اس وجہ سے زبان کی اسالیب کی مناسبتیں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی. عرب عام عرب, میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ کسی وقت کسی شخص کو جس نے دیہات میں زندگی بسر کی ہو, بلکہ اس پر کوئی پرتو نہ ہو کسی دوسری زبان کا, اس کی اپنی زبان سنیے اس سے. میں جب جس زمانے میں مریدکے میں مقیم تھا تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ خالص عربی جس کو ہم جاہلی عربی کہتے ہیں, اس کے بعد جو شواز میں اسالیب سمجھے جاتے ہیں ان کو میں سمجھی وہاں مریدکے میں لوگوں کی باتیں. پنجابی بول رہے ہوتے تھے, پنجابی بول رہے ہوتے تھے, لیکن وہ پنجابی جو تھی وہ بتاتی تھی کہ چیزوں کو تعبیر کرنے کا طریقہ. میں ایک دن ایک بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ کے اوپر, میرے ایک عزیز تھے ان کا وہاں پہ کارخانہ سا تھا, اس میں بیٹھا ہوا تھا. ایک صاحب آئے اور وہ ان کے لیے گھی لے کے آتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل نخالص گھی لے کے آیا ہوں, نفی سے اس بات کیسے تراوش ہوتی. اب بظاہر آپ دیکھیں تو گرامر کے بالکل خلاف ہے, یعنی خالص کہنا چاہیے تھا نا. نہیں, خالص کا مبالغہ ہے نخالص. تو کئی اسالیب آپ کو اس میں ملتا ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں اگرچہ اس وقت کسی خبر واحد کا حوالہ نہیں دے رہا اس لیے کہ وہ بحث دوسری جانب چلی جائے گی, خود اپنے بارے میں بتایا کہ میری زبان وہ ہے جو حلیمہ سعدیہ قبیلے میں بولی جاتی تھی, یعنی وہی عرب کی فصیح ترین زبان جو لوگ بولتے تھے, عام آدمی بولتا تھا. آپ کی روایات کے اندر وہی زبان ہے, اسی زبان میں آپ نے کلام کیا. اور میں عرض کر دوں کہ وہ کسی کلام کا صدور نہیں ہے, یعنی یوں نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں صرف تشبیہ دے رہا ہوں کہ یہ کلام جو ہے یہ مسجد کرتبہ ہے اور یہ اس کے علاوہ ایک شاعری کا نمونہ ہے جس کو آپ حدیث میں دیکھتے ہیں. حدیث میں سرے سے وہ صنف ہی موجود نہیں ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, وہ میری آپ کی گفتگوؤں کی طرح خدا کے آخری پیغمبر کی عام گفتگو ہے. گھر کی باتیں, باہر کی باتیں, کوئی حکم دیا جا رہا ہے, کوئی ہدایت کی جا رہی ہے, کوئی فرمان صادر ہو رہا ہے, وہ چیزیں جیسے میں آپ گفتگو کرتے ہیں ویسی گفتگو ہے. وہ گفتگو کس کی ہے؟ وہ ایک اعلیٰ درجے کے عربی بولنے والے کی گفتگو ہے, اس لیے کہ وہ عرب ہے, اس لیے نہیں کہ وہ عرب تھا اور بڑی اعلیٰ درجے کی فرانسیسی بول رہا ہے. یوں نہیں ہے, عرب ہے, یعنی اسی مکے میں پیدا ہوئے ہیں, وہ زبان بول رہے ہیں. اور قرآن مجید نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ کی یہی زبان جو آپ بولتے ہیں اس کو اٹھا کے اپنے یہ کلام بنا دیا. تو اب آپ کو تقابل میں اگر کوئی چیز پیش کرنی ہے تو کلام پیش کریں گے نا, وہ تو کلام ہے ہی نہیں سرے سے. یعنی کلام اس معنی میں, جیسے ہم اقبال کی روزمرہ گفتگو کو کلام اقبال نہیں کہتے, یعنی اس معنی میں بولا جا رہا ہے. ویسے تو کلام ظاہر ہے کہ ہر گفتگو کہا جاتا ہے, اصطلاحی مفہوم میں وہ کلام ہے ہی نہیں, نہ اس پر کلام کا اطلاق ہوتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم کانٹینٹ میں جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اب وہ آ گیا کلام ہمارے سامنے, یعنی اس مرحلے میں ہم داخل ہو گئے کہ اب قرآن ہمارے سامنے آ گیا. ابھی تو یہ تھا کہ قرآن اپنے صدور سے پہلے جس مصدر سے صادر ہو رہا ہے کیا اس میں بن رہا ہے, پختہ ہو رہا ہے, مختلف مراحل سے گزر رہا ہے, حید کے وہ تجربات ہو رہے ہیں جن کے بعد اس کلام کو وجود میں آنا ہے, فکر و خیال کا اظہار ہو رہا ہے, شام کا سفر ہوا ہے, کچھ تجربات بیان ہو رہے ہیں, کسی بحیرہ راہب سے مل کے آ گئے ہیں, اس کے کچھ تاثرات بیان فرما رہے ہیں. کچھ تو بتائیے کسی جگہ کے اوپر 40 سال کی زندگی میں آپ خوردبین بھی لگا لیں اور دوربین بھی, اور پھر کوئی شائبہ دکھائیں. یہ نہ کہیں کہ شخصیت تو بڑی غیر معمولی ہے, لیکن وہ کس پہلو سے غیر معمولی ہے؟ کیا قرآن مجید جیسا کلام صادر کرنے سے پہلے غیر معمولی ہے؟ نہیں, انسانی اعتبار کے لحاظ سے, انسانی خصائص کے لحاظ سے غیر معمولی ہے. یعنی وہ کیا چیز ہے؟ انسان کا اخلاقی وجود. اور آپ دلچسپ بات دیکھیں, قرآن مجید نے کسی جگہ اس کو بطور دلیل نہیں پیش کیا. دلیل کس بات پہ پیش کی ہے؟ یہ کلام جو تمہارے سامنے قرآن کی صورت میں آیا ہے, کبھی اس سے پہلے مجھ سے اس کا صدور تم نے دیکھا؟ اس کا صدور کا کیا مطلب ہے کہ 40 سال تک یہ کسی درجے میں تو صادر ہونا چاہیے تھا نا. تو فقط لبست فیکم عمرہ, میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے, کیسی باتیں کرتے ہو کہ میں اس کو گڑھ کے لے آیا ہوں.
یعنی اعلیٰ صفات کا اور اعلیٰ اخلاقیات کا ظہور تو ہوتا رہا.
وہ تو ہر انسان سے ہوگا, اور پیغمبر سے کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ خیر الناس ہیں.
اور لیکن اعلیٰ علمی کلام, اعلیٰ فکری کلام, ایک مربوط فکر, ایک کائنات کی ایک ایسی تعبیر, بے عیب تعبیر انہوں نے کبھی پیش نہیں کی.
یعنی ابھی ہم چلیے عیب پر یا اس پر گفتگو نہیں کرتے
جی, وہ تو آئے گا بات.
ہاں, وہ تو اعتراضات 10 کریں گے آپ, تو ان کا میں جواب دوں گا اور بتاؤں گا آپ کو. میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہر چیز سے اختلاف کر سکتے ہیں. آپ کہیں یہ خدا کا کلام نہیں ہے, آپ اس کے بڑا کلام ہونے سے تو انکار کر ہی نہیں سکتے نا. آپ کہیں اس فکر میں غلطی ہے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیں اس بات کو برسبیل تنزل, وہ فکر تو ہے اور وہ ایک نہایت اعلیٰ درجے کا نظام ہے پورا کا پورا. دیکھیے, غلط یا صحیح ہونا ابھی زیر بحث نہیں, اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. کیا چیز ہے؟ یعنی وہ بنیادی مسائل کیا ہیں، بنیادی اساسات کیا ہیں، کائنات کے بارے میں کیا تصور ہوگا، اس کائنات کے اندر انسانی زندگی جو ہے وہ کس تصور کے تحت ڈلتی ہے، اس سے کیا چیزیں پھوٹتی ہیں، معیشت، معاشرت، سیاست، اس کے کیا اسالیب سامنے آتے ہیں، ایک پورا کا پورا نظام فکر ہے، غلط یا صحیح زیر بحث نہیں، وہ پھر ایک کلام کی صورت میں صادر ہوا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دو صفحے کے اندر چند احکام لکھ دیے گئے ہیں، ایک زندہ کلام ہے، پھوٹتا ہوا فوارے کی طرح ابلتا ہوا ایک کلام ہے جس میں وہ آیا ہے۔ اب وہ جب وہ آ گیا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ انسانی سطح کے جو کلام صادر ہوا کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح سے ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزرنے کے بعد صادر ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے جو اس کا مصنف، ابھی تو ہم خدا کی طرف جا ہی نہیں رہے یا خدا کے کلام کی طرف،
کلام کی طرف بھی نہیں،
ابھی تو ہم یہاں سے کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ علم آ گیا ہے جس کے مصدر میں ہم انسان نہیں دیکھ رہے، مصدر میں انسان نہیں دیکھ رہے، کیونکہ انسان کو جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں تو انسان تو بھائی بچہ پیدا ہوگا، وہ تھوڑا بہت بولنا سیکھے گا، وہ مختلف مراحل سے گزرے گا، ہم نے آج تک کبھی کوئی انسان نہیں دیکھا جو 40 سال کی عمر میں بولنا سیکھ رہا ہو، تو نہیں ہے نا، یعنی انسان تو ان مراحل سے گزرے گا، تو انسان جس طریقے سے کسی کلام کا مصنف بنا کرتا ہے اس کا کوئی شائبہ محمد الرسول اللہ کی زندگی میں اسٹیبلش ہسٹری میں نظر نہیں آتا، کیا ساتھ جس نے کرنے ہیں اس کو پھر میرے بھی کیا ساتھ سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حد تک یہ نشست تھی کہ جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وحی انسانوں کی طرف لے کر آیا ہوں اور ان کا اللہ کا ایک پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تو اس سے پہلے یہ جو 40 سال یہ کم و بیش جو بھی عرصہ انہوں نے اس زمانے میں، اس عرصے میں، اس ایک سوسائٹی میں گزارا، اس سوسائٹی کی طرف سے، اس زمانے کی طرف سے، اس تاریخ کے اس گوشے میں سے ہمارے سامنے ایسی کوئی دلیل، ایسا کوئی ڈاکیومنٹ سامنے نہیں آ سکا جو یہ ثابت کرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زبردست کلام کا پیش کرنے سے پہلے تربیت کے، سیکھنے کے، تعلیم کے کوئی مراحل طے کیے ہوں، کیونکہ ایسا کوئی ایویڈنس اگر موجود ہوتا، کوئی ایک بھی ہوتا، تو اللہ رب یہ قرآن کے بارے میں یہ ماننا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ناممکن ہو جاتا، یہ کم از کم اس کے اوپر ایک سوال کھڑا ہو جاتا، اور بلکہ جیسا کہ مغربی مصنفین، اور ہمارا چونکہ اس نشست کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ وہ جو مغربی مصنفین ہیں، مستشرقین ہیں، یا خلاف مسلمانوں کے مخالف جو، یا اسلام کے مخالف جو ایک نقطہ نظر ہے پیش کیا جاتا ہے، اس کی ریفیوٹیشن کو سامنے لے آئیں کہ کس طرح وہ اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو، دا بک آف محمد کہہ کر اس کی حیثیت یا اس کا شرف گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جاوید احمد صاحب غامدی کی جو اس کے ساتھ جو ہم نے اس نشست میں گفتگو کی، اس سے یہ چیز سامنے آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ارتقاء کا یہ پروسیس، یہ ترتیب نہیں ہے، اس کا کوئی ایویڈنس ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ خدا کی کتاب ہے، یا کم از کم یہ انسان کی، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اب یہ خدا کی کتاب ہے اور اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیسے لکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو فکر موجود ہے کیا اس میں کوئی ارتقاء ہے، اس کی عربیت جو، اس کے اندر کوئی ارتقاء ہے یا نہیں ہے، اس پر آئندہ کی نشست میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔